الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انسانی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ تخلیق کے پیش نظر اللہ کا منصوبہ کیا تھا؟ اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے دو قسم کی نعمتیں رکھی ہیں. ایک وہ نعمت ہے جسے مادی کہا جاتا ہے، اور دوسری نعمت وہ ہے جسے روحانی اور ایمانی کہا جاتا ہے. ساری کائنات کی چیزیں جو مادی طور پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، پانی سے لے کر کے زمین، آسمان، سورج اور چاند، فلکیات کا سارا نظام اور زمین و آسمان کے درمیان یہ وسیع فضا، بر و بحر کی ساری تقسیمات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام ہے جسے ہم مادی کہتے ہیں. ان سب کے ہم محتاج ہیں. ہم پانی کے محتاج ہیں، ہم ہوا کے محتاج ہیں، ہم آگ اور روشنی کے محتاج ہیں، ہم سورج اور چاند کے محتاج ہیں. ان میں سے کوئی بھی ہمارا محتاج نہیں ہے. پانی کا وجود ہمارا محتاج نہیں ہے، زمین کا وجود ہمارا محتاج نہیں ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ غور کریں، کیا اسے احتیاج ہے ہماری؟ نہیں. لیکن اگر اپنی ذات پہ آپ غور کریں، اس کائنات، وسیع کائنات میں اللہ رب العزت نے مخلوقات کا جو نظام قائم فرمایا ہے، اس کے ہم کتنے محتاج ہیں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے بیکار محض اس کو پیدا کیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، غور کرو، میں نے انہیں باطل نہیں، یعنی بیکار محض نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر چوہے کی مینگنی دیکھی تو کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کر دیا، بیکار مینگنیاں سمام کیے ہوئے. ان کے پیٹ میں درد ہوا، حکیم صاحب کے پاس گئے. حکیم صاحب نے جو نسخہ لکھا، تو ایک عطار کے پاس گئے اس نسخے کو لے کر کے، تاکہ وہاں سے دوا لیں، مفردات یا مرکبات جو بھی. تو عطار نے جو دوائیں لکھی تھیں سب اس نے دیا. ایک دوا کے بارے میں کہا کہ یہ دوا آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی. کہا، گھر میں مل جائے گی؟ دوا گھر میں کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ کے گھر میں وہ ملے گی، چوہے کی مینگنی ہے، اس میں شامل کرنا ہے. تو ان کی آنکھ کھل گئی کہ وہ تو اس پر نقد کر رہے تھے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا، لیکن آج یہ معلوم ہو رہا ہے یہ اس کی بھی ہمیں حاجت پڑ سکتی ہے، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو ما خلق تو ہادہ باطلا، ما خلق تہادہ باطلا، اللہ نے ہماری زبان سے یہ بات کہلائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلائی، کلام الہی ہے اور اللہ کے رسول کی زبان سے۔ ما خلق، اے رب کریم، ربنا ما خلق تہادہ باطلا، اے رب، اے پروردگار عالم، تو نے بیکار نہیں پیدا کیا، ہر چیز کے ہم محتاج ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محتاج جو ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا ہے، محتاج افضل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ چیز افضل قرار پاتی ہے جس کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ الید العلیا خیر من الید السفلا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اس لیے کہ اوپر کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے اور نیچے کا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے، تو گویا نیچے کا ہاتھ محتاج ہے اور اوپر کا ہاتھ محتاج نہیں ہے، لہذا افضلیت اس بنیاد پہ ہے۔ لہذا اس کائنات کے اندر ہم سے پانی افضل ہے، ہم سے مٹی افضل ہے، سورج و چاند افضل ہے، اس قانون فطرت کے مطابق۔ لیکن اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہم سب پہ ہے، کتنا بڑا احسان ہم سب پہ ہے کہ جو چیزیں افضل تھیں انہیں ہمارے لیے اس ذات نے مفضول بنا دیا اور ہم کو افضل بنا دیا، تو اس کا کرم ہے کہ نہیں ہے، تعلق کی بات ہے کہ نہیں ہے، تعلق کی بنیاد پر فیصلے کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، نمبرات بڑھ جاتے ہیں، ڈگریاں بڑھ جاتی ہیں، عہدے بڑھ جاتے ہیں، مناصب بڑھ جاتے ہیں، حیاتیں بڑھ جاتی ہیں، شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات ارضی و سماوی کے مقابلے میں ہماری ذات سے کتنا گہرا تعلق ہے، ایک آیت سے بھی اور اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو سجایا ہے، زمین کو سجایا ہے، خوبصورت اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں بنایا ہے، زمین کو سجایا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے روئے زمین کے اوپر ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جس سے اس کو ہم نے زینت دی ہے، اس کی آرائش کی ہے، ہم اسے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ مری چلے جائیں یا مسوری چلے جائیں، دہرادون چلے جائیں، نینی تال چلے جائیں، یا یہاں کی جو چیزیں ایسے مقامات ہیں وہاں جائیں، تو اس زمین کو، اس سرزمین کو اللہ نے سجایا ہے، ہمیں نہیں، آرائش اس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہاں اب ہماری آزمائش یہ ہے کہ جو زمین کی آرائش ہے اس کو دیکھ کر کے ہم مبہوت ہو جائیں اور اس مالک سے جس نے اس کو پیدا کیا ہے غافل ہو جائیں، لہذا عمل سے دور ہو جائیں۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ لوگوں میں جن کے لیے نہیں بلکہ زمین کو آرائش دی ہم نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ہی جو آئے تھے، وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اسے ایسا کر دیں گے کہ بالکل چٹیل بنجر زمین اس کو بنا دیں گے، ساری آرائشیں ختم کر دیں گے۔ تو زمین کو اللہ نے آرائش دی، مور کتنا خوبصورت ہوتا ہے، شیر کا کی کھال اس کے جسم پہ، کوئی اس کے لیے مال کے اندر جو ہے وہ لباس نہیں ہے، لیکن اس کا لباس تبدیل ہوتا رہتا ہے، سانپ کا لباس تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کا جو حسن ہے اپنے اعتبار سے وہ قائم رہتا ہے، چمک و دمک باقی رہتی، اور ہم ایک لباس پہنتے ہیں دوسرے دن اتارتے ہیں، سوپ لگاتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بال جھاڑتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، تب جا کر کے کچھ زینت و آرائش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم محتاج ہیں. اس محتاج ہونے کا یہ سب اثر ہے کہ ان چیزوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں. اور یہ چیزیں جتنی ہیں چاہے وہ جانور ہوں وحشی ہوں یا پالتو ہوں وہ ہمارے محتاج نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمیں کرامت دی ہے, اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اس بنیاد پہ دی ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا. تو اللہ ساری کائنات کا مالک ہے, اس نے ہمیں اپنا لیا ہے تو ہم افضل ہو گئے, صاحب کرامت ہو گئے, صاحب اعزاز ہو گئے. اور کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ساری کمائی تم اللہ کو دے دو, اس لیے نہیں کہ ساری جائیداد اللہ کے نام لکھ دو. کیا چیز لکھیں گے؟ کمائی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, جائیداد ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, زندگی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, صلاحیتیں ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں, اخلاقیات کا سارا نظام اللہ کی طرف سے ہے. ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ لیکن اس معبود برحق نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسان اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا اس بنیاد پہ اس نے کرامت دی, عزت دی. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لہذا 24 گھنٹے جب ہم اللہ کے ہو گئے تو 24 گھنٹے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم فارغ نہیں اللہ کے نام لینے سے, اللہ کی عبادت سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے چند گھنٹے, اگر گھنٹوں میں اس کو شمار کریں تو 1.5 گھنٹے پورے دن اور رات کے اندر جو ہے اللہ نے عبادات کا نظام ہم کو دیا ہے, تو یہ کر لیا کر. لیکن ایک چیز اس نے اور کہی, ایک چیز اور اس نے کہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سارا عمل عبادت بن جاتا ہے. اور اللہ یہی چاہتا ہے, اللہ یہی چاہتا ہے. لہذا ان عبادات کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہم وضو کے لیے بیٹھے ہیں, اگر وضو بغیر بسم اللہ کے آپ نے شروع کر دیا تو ایسی صورت میں وضو تو ہو جائے گا, وضو کا ثواب نہیں ملے گا. وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا, اللہ کا نام لے لیا, تو وہ عبادت ہے, وہ عبادت ہے. اور وضو کا پانی یوزن, الوضو یوزن, وضو کا پانی جو ہے میزان عمل میں تولا جائے گا. اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ تولیہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن سردی کا زمانہ ہے تو نہیں استعمال کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو فرض نہیں قرار دیا گیا, سنت و مستحب نہیں قرار دیا گیا. الوضو یوزن کی بات آئی ہے ترمذی شریف کے اندر. تو لیکن جب ہم بسم اللہ سے اس کا آغاز کریں, ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ. شیطان مردوس کے تعلق سے اللہ سے پناہ چاہتے ہیں اور بسم اللہ کے ذریعے شروع کرتے ہیں, یہاں تک کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے اس کو شروع کرتے ہیں. اور مادی نظام کے اندر آئیے, یہ نعمتیں, روحانی نظام, ایمانی نظام, یہاں اللہ کے نام سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. اور مادی نظام کو بھی اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اور آپ نے ہمیں کہا کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع, ہر اہمیت کا حامل جو بھی کام اگر اللہ کے نام سے اس کو شروع نہ کیا جائے تو وہ دم بریدہ ہے, وہ بے برکتی کا حامل ہے, برکت اس کے اندر نہیں. برکت کیا چیز ہے؟ برکت کے لیے کوئی پیمانہ آج تک ایجاد نہیں کیا گیا کہ اس کے ذریعے ہم ناپ لیں, کوئی ترازو نہیں قائم کی گئی اس کے ذریعے ہم تول لیں, کوئی آلہ نہیں بنایا گیا جس سے اس کی پیمائش کر لیں. برکت وہ ہے جو تھوڑے میں زیادتی اور اضافے کا احساس پیدا کر دیتے ہیں. تھوڑی دیر نیند آ گئی اور آسودگی مل گئی. تھوڑا سا کھانا کھا لیا آسودہ ہو گیا, تھوڑا سا پانی پی لیا سیراب ہو گیا. طبیعت کے اندر ایک نشاط و قوت اور انفتاح کی کیفیت پیدا ہوگی, یہ برکت ہے. تو اللہ کے نام سے جو کام ہوتا ہے اس میں برکت ہے. لہذا اس مادی زندگی کے اندر جس چیز پر بھی غور کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم. ایک پانی کو آپ لے لیجیے, ایک پانی کو آپ لے لیجیے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے کہ دیکھو ہم نے دنیا کے اندر پانی کا بڑا ذخیرہ سمندر کی شکل میں تمہارے لیے کر دیا ہے, تم پانی وہاں سے حاصل کرو, تو ہمارے لیے آسان ہوتا. ہمارے لیے آسان ہوتا کہ سمندر سے پانی لے آئیں اور استعمال کریں. پھر وہ پانی کڑوا ہے, اس کڑوے پانی کو ہم پی نہیں سکتے. اس کڑوے پانی کو اگر باغ میں ڈال دیں تو باغ جو ہے ہمارا ختم ہو جائے, کھیتوں میں ڈال دیں تو کھیت کے اندر اگنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک نظام بنایا مانسون کا, فری کارگو سروس اللہ رب العزت نے رکھی. بادل کے اندر, بدلی کے اندر جہاں وہ پانی آتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو ایک خودکار اللہ نے اس کے اندر گویا مشین رکھی جو ہم کو نظر بھی نہیں آتی ہے, کہ ایک کڑوا پانی وہ میٹھا اور شیریں ہو جائے. کون سی مشین اس میں ہے کہ بدلی کے اندر آتے ہی, ابر کے اندر آتے ہی وہاں سے جب آتا ہے تو میٹھا اور شیریں پانی ہوتا ہے, صاف و شفاف ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے, چلو اتنا میں نے کر دیا, سمندر بھی دے دیا پانی کا ذخیرہ, اور وہاں سے نظام بھی بنا دیا بدلیوں کا, پانی ہم نے برسا دیا, اب تم جمع کرو. ہم کہاں تک جمع کر سکتے تھے. اس نے یہ بھی کیا کہ بارش ہوئی اور زمین کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ پانی محفوظ کرے, اسکنہ فی الارض, اللہ نے پانی کو ٹھہرا دیا زمین کے اندر. اور یہ بدریاں پہاڑوں پہ گئیں, ابر کا حصہ پہاڑوں پہ پہنچا اور وہاں بارش ہوئی, اور پہاڑوں پہ اللہ رب العزت نے خودکار بڑے بڑے فریزر لگا رکھے ہیں, اس پانی کو اس نے جمع دیا, برف کی سلیں بنا دی. اب اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ دیکھو سمندر سے اٹھا کر کے یہ سارا نظام خودکار میں نے تمہارے لیے کیا ہے, پانی اگر تمہیں لینا ہے تو ہمالیہ کی چوٹی پہ پانی موجود ہے, جا کے لے آؤ وہاں استعمال کرو, تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے, پہنچ پاتے ہیں ہم نہیں پہنچ پاتے. تو اللہ نے آسمان میں سورج کو حکم دیا کہ اپنی شعائیں بھیجے وہاں پہ, اور حرارت و گرمی اتنی پیدا ہو کہ وہ سلیں پگھلیں, اور پگھل کر کے دریا کی شکل میں, نالے کی شکل میں, زمین کے تمام گویا گر رگیں اس کی جو ہے وہ تر ہو جائیں زمین کی, اور زمین کے جس حصے میں چاہے وہاں سے پانی رس رس کر کے وہاں پہنچتا ہے, اور وہاں سے ہم پانی نکال لیتے ہیں. اس پانی کو ہم گلاس میں لیتے ہیں, اس پانی کو ہم کسی اور شکل میں لیتے ہیں, ہم اس پر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ایک مظہر ہو جاتا ہے. لیکن غفلت کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھول جاتے ہیں. بسم اللہ کر کے آپ نے پڑھ لیا, اگر پانی نہ ہو تو کھانا بھی نہیں پک سکتا ہے, پانی نہ ہو تو ہمارا نظام سارا چوپٹ ہو جائے, ایک دو گھنٹے اگر بجلی چلی جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, تم پانی کو دیکھتے ہو, بارش آسمان سے, آسمان کی اس بارش کی شکل میں تم اتارتے ہو, نازل کرتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں, ہم برساتے ہیں کہ تم برساتے ہو. ہم اگر چاہیں تو یہ پانی جو سمندر میں کڑوا تھا تمہارے لیے کڑوا کر دیں, ابر نے اس کو میٹھا کر دیا ہمارے حکم سے کیا ہے, ہم چاہیں تو وہ کڑوا اسی شکل میں اتار دیں, پھر کیا کرو گے, پھر تو باتیں بناؤ گے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فضل فرمایا, لہذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں, ان تشکروا یرضی لکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ولا یرضی لعباده الکفر، اللہ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بشارت عظمیٰ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے. جس نعمت پہ انسان شکر کرے گا اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے. تو یہ بھی نعمت ہے. ایک سال پہلے اسی رمضان المبارک میں کیسے کیسے ہمارے احباب تھے، کیسے کیسے رفقا تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، آج ہم ان سے محروم ہیں. کل ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے برکتوں کا سامان لے کر کے یہ مہینہ انشاءاللہ ضرور آئے گا، ہمیں یقین ہے. لیکن آج ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی ناشکری نہیں ہونی چاہیے، ادب کا اہتمام ہونا چاہیے. نزہت المجالس ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک غیر مسلم تھا، رمضان کا زمانہ تھا، اس کا لڑکا کھلے عام کھا رہا تھا. تو اس غیر مسلم نے اس سے کہا، ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور تم اس طرح سے کھا پی رہے ہو، ذرا ادب کرو، لوگ روزے سے ہیں کھا رہے ہو. بہت سمجھایا اس کو لیکن وہ ماننے والا نہیں تھا. اس غیر مسلم کا جب انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے خواب میں اس کو دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ہے اور خوش ہے. تو اس سے کہا، ارے تو جنت میں کیسے آ گیا، تو غیر مسلم تھا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے فضل سے میں آیا، میں نے اپنے بچے کو جو ڈانٹا تھا اور یہ کہا تھا کہ رمضان کا ادب تم کرو، مسلمان روزے سے ہیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مرتے وقت اس نے ہمیں کلمے کی توفیق ادا فرما دی اور اس کی وجہ سے ہمیں آج جنت نصیب ہو. ادب انسان کو بناتا ہے، لہذا ادب. ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرے، کہ ہاں روزہ سودا صاحب ہمیں کہا نماز وماز، نہیں نہیں، اللہ نے جو توفیق دی ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رضی اللہ العالی کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے، انہوں نے خود نقل کیا ہے، اور آ کر کے انہوں نے کہا، حضور میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اس میں شہوانی خیالات بھی اور دوسرے خیالات بھی، میری نماز ہی کا ٹکر مار کے چلا آتا ہوں. تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے کہا، ایسا ہے کہ آپ مجھے سجدہ کیا کیجیے، آپ مجھے سجدہ کیا کیجیے. تو کہیں گے کہ نعوذ باللہ، آپ کو ہم سجدہ کیسے کریں گے، سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، سجدہ تو اللہ کے لیے، آپ کو سجدہ کیسے کریں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، بیٹے تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ احساس تو دیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ ہو سکتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ نہ کہو کہ ٹکر مار کے چلے جاتے ہیں، اپنے سجدے کو جو اللہ کی توفیق سے ہے، ایسے ہی اپنے روزے کو جو اللہ کی توفیق سے ہے، سحری کو اللہ کی توفیق سے، افطار کو اللہ کی توفیق سے، دو رکعت تہجد کی نماز اللہ کی توفیق سے، کبھی اس کو کمتر نہ سمجھو اللہ کی، کہ بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے تو بہت بڑی دولت ہے. اس کی امید رکھو، اللہ قبول فرما کر کے رہے. بے ادبی اگر آئی تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے بخاری شریف کا، سارے طلبہ موجود تھے، ہوا تیز چلنے لگی، بخاری شریف کے اوراق بڑے ہوتے ہیں، اوراق پلٹنے لگے، آواز آنے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ کچھ رکھ لو تاکہ آواز نہ آئے، اوراق پلٹنے نہ پڑے. کسی نے کاپی رکھ لی، کسی نے ہاتھ رکھا، ایک صاحب نے اپنا پیر رکھا. بے ادبی ہوئی کہ نہیں بے ادبی ہوئی؟ اس کا اثر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، کیا اثر ہوا. بڑے ذہین و ذکی تھے، بڑے ذہین و ذکی تھے، حضرت شاہ صاحب کے شاگرد تھے، اردو عربی فارسی پر عبور ان کو حاصل تھا، عربی میں فارسی میں ان کی تقریریں ہوتی تھیں، انگریزوں نے ٹیپو سلطان شہید کے شہزادوں کو قید کر کے لا کر کے مٹیا برج کلکتے میں لا کے رکھا تھا, اور ان کا اتعلیق اسی شخص کو بنایا تھا جس نے یہ بے ادبی کی تھی, اور ان کا ذہن بدل چکا تھا, وہ الہاد و دہریت کی طرف جا چکے تھے, ملحد ہو گئے تھے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ جو حج کے لیے روانہ ہوا, جب کلکتے پہنچا ہے تو ٹیپو سلطان شہید کی صاحبزادی نے ان کے پاس خبر بھیجا کہ آپ خبر لیجئے, میرے دونوں بھائی جو انگریزوں کے قید میں ہیں ان کے لیے اتعلیق ایسے شخص کو مقرر کیا گیا ہے جو ایسا ہے بہت فاضل. لیکن سید صاحب بھی شاگرد تھے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بلایا گیا, شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے, وہ آئے تو انہوں نے اپنی بات فارسی میں عربی میں, حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے جواب دینا چاہا, حضرت نے روک دیا, کیا جواب مت, دعا کی اللہ سے. بتانا یہ ہے کہ وہ جو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد لیکن تھوڑی سی بے ادبی ہوئی ہے تو ایمان کہ فوت ہونے کا اندیشہ اور الہاد کی طرف جانے کا راستہ ان کا کھلا ہوا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو ادب کے دائرے میں رکھیے, عبادات کا محل ہو یا عبادات کی مرکزیت کا ہو یا علماء کا ہو یا حفاظ کا ہو یا قراء کا ہو, اور خود اللہ کی ذات اور اللہ سے جڑے ہوئے سارے معاملات ہیں اس پر شکر ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور برکتوں کہ حصول کا ذریعہ آسان ہو جاتا ہے. لہذا بسم اللہ, اس جانور پہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ بھی حلال نہیں جب تک اللہ کا نام نہ لیجیے, وہ بھی حلال نہیں. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں, اللہ والے کہتے ہیں کہ جانور پر, بھینس پر, بیل پر, بکرے پر, مرغے پر, گائے پر جب تک بسم اللہ نہیں پڑھو گے وہ حلال نہیں ہے. اسی طرح سے روٹی پر, پانی پر, مشروب پر, لسی پر جب تک تم بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو استعمال نہیں کرو گے وہ مردار کے حکم ہے. مفتی کا فیصلہ تو یہ ہوگا حلال ہے, مفتی لسی کو حلال ہی کہے گا, روٹی کو حلال ہی کہے گا, بریانی کو حلال ہی کہے گا, لیکن اللہ والوں کی نظر میں جب تک اللہ کا نام لے کر کے بندہ نہیں کھائے گا وہ ایک مردار اور بے برکت سامان کی جسم. اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کے نام سے جوڑیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ساری برکتوں سے ہمیں نوازیں گے, رمضان مبارک کی برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم انت السلام انک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمته.